پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب۔ آج کا پروگرام ہم شروع کریں گے امریکہ کی سیاست سے اور دنیا بھر میں نو منتخب صدر جنہوں نے جمعے کے روز اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منتخب ہونے کے بعد جمعہ 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، اور اس کے دوسرے ہی دن یعنی ہفتے کے روز واشنگٹن میں خواتین کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا، جو بظاہر ایک خاتون کی فیس بک پر ایک پوسٹ سے جس کا آغاز ہوا، جنہوں نے صدر منتخب ہونے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ایک پوسٹ لکھی تھی، اور اس میں کہا تھا کہ ہمیں ایکشن لینا چاہیے، اور اس کے بعد وہ ایکشن اس طرح نظر آیا کہ کل ہفتے کے روز یہاں واشنگٹن میں جو دارالحکومت ہے امریکہ کا، خواتین کا ایک بہت بڑا مارچ ہوا، جس میں واشنگٹن ڈی سی کے عہدیداروں کے مطابق تقریباً 5 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ امریکہ کے دوسرے شہروں میں، پھر لندن میں، پیرس میں، جرمنی میں، سڈنی میں، ہانگ کانگ میں بھی اسی قسم کے مظاہرے ہوئے۔ ایک جھلک یہاں کے مظاہرے کی سنتے ہیں، خواتین کا جو مظاہرہ واشنگٹن ڈی سی میں ہوا۔ جی تو سامعین سنیے، آپ نے جو سنا یہ اب اس مارچ کا ایک ساؤنڈ بائٹ تھی جو کل یہاں واشنگٹن میں خواتین کا ہوا تھا۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والی صبا احمد صاحبہ ہیں۔ صبا صاحبہ، یہ فرمائیے کہ جو صورتحال آپ دیکھ رہی ہیں، اتنے بڑے پیمانے پر 5 لاکھ لوگوں نے شرکت کی، اس میں ہر چند کے وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری نے کل یہ بات بھی کہی ہے کہ جو انوگریشن میں اتنا بڑا مجمع تھا کہ کبھی کسی صدر کے انوگریشن کے موقع پر اتنا بڑا مجمع نہیں ہوا، تاہم انہوں نے تعداد نہیں بتائی تھی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کیا یہ نئے صدر کے کاموں میں رکاوٹ ڈالے گا؟
نہیں، بالکل بھی نہیں، اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے۔ اس کی انوگریشن ہو چکی ہے، وہ اب پریزیڈنٹ ہے اگلے 4 سے 8 سال کے لیے۔ پروٹیسٹ تو چلتے رہتے ہیں، ہر پریزیڈنٹ کے الیکشن کے بعد ہوتے ہیں، بٹ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔ ابھی یہ جو وومنس مارچ ہوا، اٹس وہ زیادہ تر ڈیموکریٹ لبرلس وومن کی ایشوز پر بات ہو رہی تھی، تو ابھی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایسا کچھ کیا بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ تو ان کے بریچ بریس کامنٹس کی وجہ سے کر رہے تھے۔ تو پالیسی وائز تو انہوں نے کچھ ایسا انیکٹ نہیں کیا جس سے کوئی وومنس کے رائٹس کم ہو رہے ہوں یا ایسا کچھ بھی ہو، تو مجھے نہیں لگتا کہ، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی ان لوگ یہ لوگ پروٹیسٹ کس بارے میں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ نہ تو انہوں نے کوئی رائٹس ہمارے خراب کیے، نہ کوئی ایسا بڑا کوئی ایشو ہے۔ بس الیکشن کے ہارنے کی وجہ سے وہ ڈیموکریٹس وومن کو موبلائز کر کے یوز کر رہے ہیں ان کو لبرل پالیسیز کو آگے کرنے کے لیے۔
تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریٹس ان کو موبلائز کر سکتے ہیں، ان کو یوز کر سکتے ہیں، یہ خواتین جو اتنے بڑے پیمانے پر جمع ہوئی، تقریباً 5 لاکھ کا مجمع تھا؟ جی
ہارنے کے بعد یہی کچھ کریں گے، اور وہ کیا کر سکتے ہیں۔
اچھا یہ بتائیے، اس کے علاوہ چلیے میں مان لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو لندن میں ہوا، پیرس میں ہوا، جرمنی میں ہوا، سڈنی میں ہوا، ہانگ کانگ میں ہوا، اس کا کیا سبب تھا؟
وہی وومنز رائٹس کے اوپر بات ہو رہی تھی نا، کہ پوری ورلڈ میں وومنز کے بارے میں جو بھی پروٹیسٹ کر رہے تھے، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ کوئی ایسی سالڈ پالیسی انہوں نے انیکٹ ہی نہیں کی جس کے بارے میں یہ پروٹیسٹ ہو رہی ہیں وومن کے اگینسٹ، تو انہوں نے کوئی ایسا کوئی پالیسی انیکٹ، ابھی تو ایک دن ہوا ہے ان کو آئے ہوئے آفس میں، تو ابھی تو وی شوڈ گیو ہم اے چانس۔ جیسے کوئی بھی پراپر پریزیڈنٹ جو الیکٹ ہوتا ہے، اس کو پورا چانس ہونا چاہیے، اس نے اگر کوئی غلط پالیسی انیکٹ کی ہو تو اس کے بارے میں پروٹیسٹ سمجھ بھی آتی ہے، بٹ ابھی تو پروٹیسٹ کرنا صرف وہ الیکشن کے ہارنے کی وجہ سے کر رہے ہیں اور ٹرمپ کو یوز کر رہے ہیں، اور یہ لبرل پالیسیز ہیں، لبرل وومن نے آرگنائز کیا تھا، اور اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ہم لوگ ابھی فرائیڈے کو ہی وہاں کیپٹل ہل پر اس کی انوگریشن پر تھے، اور بہت سب لوگ بہت خوش تھے، اینڈ جو نہیں خوش تھے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔
اچھا میں یعنی بالکل یہ درست بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بالکل صحیح طریقے سے الیکٹ ہوئے ملک کے منتخب صدر ہیں اور اس بارے میں یہی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جو ایک تقسیم ہے ڈیوائڈیڈ سوسائٹی ہے اس کو متحد کیا جائے. انہوں نے بھی اپنی انوگرل اسپیچ میں یہی باتیں کی تھی اور اس سلسلے میں سابق ڈیموکریٹک پریسیڈنٹ جمی کارٹر صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا. میں چاہتا ہوں وہ بھی سن لیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں.
I was the only former president for a long time that said he was going, but I felt like we needed to...
Carter صاحب کہہ رہے تھے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے جو ڈیموکریٹک سینیٹرز اور کانگریس مین تھے انہوں نے بائیک آؤٹ کیا, لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں واحد تھا جس نے بالکل فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جاؤں گا. اور ظاہر ہے کہ ان کا مقصد یہی تھا کہ جو یہ ڈیوائڈ ہے سوسائٹی میں معاشرے میں اس کو ختم کیا جائے. ہمارے ساتھ تو ملک ندیم عابد صاحب ہیں. ملک صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو بات کہہ رہی ہیں سبا احمد صاحبہ کہ ڈیموکریٹس نے یوز کیا ہے خواتین کو, آپ کس حد تک ان سے اتفاق یا اختلاف کرتے ہیں؟
السلام علیکم جی, میں آپ کے ویورز کو, آپ کی ٹیم کو, سبا احمد صاحبہ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں میں ان کے ساتھ سبا صاحبہ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں, کس طرح الیکٹ ہوئے, کیا ان کے اوپر چارجز ہیں, کس طرح فورن انفلوئنس یوز ہوا, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں فی الحال. وہ مطلب ایک ڈسپیوٹڈ ٹاپک ہے جس پہ ابھی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. سو اس کو اگر ہم نہ بھی بات کریں تو میں سبا احمد صاحبہ کو یاد کروانا چاہوں گا کہ وہ بھی ایک خاتون ہیں, اور عورت کی عزت جو اسلام نے اور ہمارے مذہب نے ہمارے کلچر نے ہمیں دی ہے, جس کو ہم لے کے اس ملک میں آئے ہیں. اور ہم میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں جس وقت میرے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی ماں کی, اپنی بیوی کی, اور یہاں تک اپنی بیٹی کی بھی بے انتہا عزت کیوں کرتے ہیں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو آتے دیکھ کے اپنی سیٹ سے, اپنی جگہ سے اٹھ کے ان کا استقبال کیا کرتے تھے.
جی نہیں, ملک ندیم عابد صاحب سبجیکٹ پہ رہے بالکل.
جی میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک کوئی پالیسیز جو ہیں ان کے عورتوں کے خلاف نہیں کی ہیں, جو ان کے خیالات, جو ان کے جذبات عورتوں کے بارے میں رہے ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں, اور وہ میں اتنے سینسیبل اور ریسپیکٹیبل فورم کے اوپر میں وہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتا. مجھے شرم آتی ہے وہ الفاظ ڈسکس کرتے ہوئے بھی. تو یہ جو 500,000 عورتیں پورے امریکہ سے اکٹھی ہوئی ہیں صرف واشنگٹن ڈی سی میں, اس کے بعد نیو یارک سٹی میں بھی تقریباً 200,000 خواتین کا اجتماع ہوا, لاس اینجلس میں بھی ہوا, سین فرانسسکو میں بھی ہوا, یہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے ابھی اختلاف نہیں ہے. پالیسیز کی وجہ سے تو بعد میں ہوگا, یہ ان کے ذاتی کیریکٹر اور ان کے انسلٹنگ اور ڈسگسٹنگ ریمارکس کے بارے میں ہے کہ جو انہوں نے عورتوں کے بارے میں, جو 50% آف دی سوسائٹی, اس کے بارے میں انہوں نے خیالات کا اظہار کیا تھا. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمیں فوکس رکھنا چاہیے اپنی باتوں پہ بھی, اپنے کامنٹس پہ بھی, کہ یہ انہوں نے جو بد تہذیبی اور غیر اخلاقی جو کامنٹس کیے تھے, یہ ان کے بارے میں احتجاج تھا خواتین کا, اور خواتین کے رائٹ ٹو ریپروڈکٹیو ڈیسیژن جو اس کے اوپر وہ جو پابندی لگانا چاہ رہے ہیں, یہ اس کے بارے میں احتجاج تھا.
اچھا ٹھیک ہے, سبا صاحبہ آپ رسپونڈ کریں گی ملک ندیم عابد صاحب کو؟
کہ میں ریپبلکن پارٹی میں پچھلے 5 سال سے انوالو ہوں. مجھے تو جتنی عزت ریپبلکنز دیتے ہیں, جتنے کنزرویٹو ویلیوز ہم لوگوں کی ہیں, مجھے کبھی ڈیموکریٹس کے ساتھ اس طرح نہیں فیل ہوا. جو بات آ رہی ہے یہ ابورشن کو کرنے کی, وہ بھی اسلام میں منع کیا گیا ہے کہ ابورشن الاؤڈ نہیں ہے, اور بہت ایکسٹریم سرکمسٹانسز میں ہو سکتا ہے. لیکن جو یہاں پر ہو رہے ہیں, ملینز آف بچے ہیں جن کو ابورشن پر ایئر ہو رہی ہے پلانڈ پیرنٹ ہوڈ کے اندر اور دوسری طرح. تو اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں کہ عزت ہوتی چاہیے عورت کی اینڈ آل دیٹ, تو آپ کو پھر دیکھنا چاہیے کہ کون سی پالیسیز وہ انیکٹ کر رہے ہیں. اگر تو وہ کنزرویٹو بات کر رہے ہیں کہ ریلیجسلی اور سوسائٹی کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ ایون 9th month میں جا کے آپ ٹرمینیٹ کر دیں پریگنینسی, تو دیٹس ناٹ سم تھنگ رانگ. تو باقی جو بات آ گئی ہے کہ ابھی تو جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں, اور ڈسپائٹ ایوری تھنگ ہی اسٹل ون دی الیکشن.
بالکل صحیح ہے. اچھا ایک سوال میرا آپ سے اور ہے قبل اس کے کہ میں آپ کو جانے دوں. انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران جو ملک کی انٹیلیجنس کمیونٹی تھی اس پر بڑا کرٹیسائز کیا تھا. کل وہ CIA گئے اور انہوں نے جا کر وہاں پر تقریر کی, لوگوں کو ایڈریس کیا اور کہا کہ میں 100% آپ کے پیچھے ہوں, آپ کے ساتھ ہوں, اور آئی ایم پراؤڈ آف یور ورک اینڈ یو گائز. یہ بتائیے یہ کیا آپ کو کچھ تھوڑا سا اس میں کنٹرڈکشن نظر نہیں آتا؟
دیکھیں اب تو وہ پریزیڈنٹ بن گئے ہیں. کیمپین کے دوران بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں بولتے ہیں. جو کیمپین ریڈرک ہوتا ہے وہ کبھی بھی اصل جب پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اوباما نے بھی کیمپین کے دوران بہت سارے پرومسز کیے تھے. اس نے کہا تھا گوانٹانامو بند کر دے گا اور دوسری بہت سی چیزیں کہیں گی وہ جو کہ نہیں کر سکتا. آٹھ سال میں بھی نہیں اس نے کوئی اپنے کیمپین پرومسز رکھے. تو جہاں تک بات آتی ہے ریسپیکٹ کرنے کی اپنے اور اس کے انڈر جو کام کر رہے ہیں تو آبویسلی وہ اس کا انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ ہے. اب جیسا وہ چاہے گا ہی ول ڈائریکٹ اٹ. مجھے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کل ہوئی تھی کہ وہ ریڈیکل اسلام پہ جب بات کرتے ہیں تو آئی وش کہ مور مسلمز انوالو ہوئیں اور اس کو ایجوکیٹ کریں اسلام کے بارے میں تاکہ وہ اس پورے ریلیجن کو ٹارنش نہ کرے. لیکن ہمارے لوگ بہت کم ریپبلکن پارٹی میں انوالوڈ ہیں ہائی سینئر لیول پہ, تو جس کی وجہ سے یہ ساری مس انڈرسٹینڈنگ. Why not? A president of the United States should not be so ignorant about Islam. So I hope that more Pakistani Americans and more people involved will be in his administration. I will be there, but I hope that more people will join us. And our fears will be dropped and will be involved in Islam and will be
educated. At this time, we joined by Dr. Zahid Bukhari, who is a Muslim scholar, اور ڈاکٹر حیدر مہندی صاحب نے جو امریکن یونیورسٹی شارجہ سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پڑھاتے ہیں. ڈاکٹر زاہد بخاری, میں پہلا سوال آپ سے کروں گا کہ صدر کے حلف اٹھانے کے ایک دن کے بعد جو کل صورتحال بنی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت انپریسیڈنٹڈ ہے؟ دو باتیں بڑی انپریسیڈنٹڈ ہیں. ایک تو شاید یہ پہلے صدر ہیں جو اتنی لو ریٹنگ کے ساتھ تو حلف اٹھایا جنہوں نے, دوسرے یہ کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی ایک ریزسٹنس نظر آتا ہے, لوگوں نے مظاہرے کیے ہیں دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی اور شہروں میں بھی, اس کا کیا سبب آپ دیکھتے ہیں؟
شکریہ. اس کا تو بڑا واضح سبب یہ ہے کہ ٹرمپ کا پریزیڈنٹ بننا یہ واقعی امریکہ کی سیاسی تاریخ میں ایک بالکل ہی ایک نیا اور انوکھا واقعہ ہے نا کہ ایک فرد جس کا سیاست سے کوئی بظاہر تعلق نہیں ہے, وہ کسی ذمہ داری پہ نہیں رہا, کسی پوزیشن پہ نہیں رہا, کسی اسٹیٹ میں, کسی ٹاؤن میں, کسی کانگریس میں, کسی کوئی اور وہ پوزیشن نہیں رہی, لیکن ایک کامیاب بزنس مین ہے اور وہ ایک لحاظ سے باہر سے آ کے خود پہلے ریپبلکن, اور ایز سچ وہ ریپبلکن پارٹی کا بھی جسے کہتے ہیں کارڈ ہولڈر, بڑا پرانا کوئی ممبر ہو, یا ریپبلکن پارٹی کے بھی جو ڈفرینٹ شیڈز ہیں, ٹی پارٹی ہے اور کچھ لبرل لوگ ہیں, کچھ کنزرویٹو ہیں, کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو, وہ آ کے چیلنج کرے, پہلے ریپبلکن پارٹی میں نامنی ہو جائے, اس کے بعد وہ الیکشن میں ایک بظاہر جو بظاہر یہ یقین نظر آتا تھا کہ شاید ہلری کلنٹن جیت جائیں گی, اس کو اپ سیٹ کرے, اور ساتھ پوری کی پوری جو ریٹورک ہے دوران کیمپین وہ بالکل ہی ایک ان یوزل قسم کی, اور جو بالکل ہی ایک جس کا بظاہر امریکن سیاسی تاریخ سے اس کا حوالہ نہ ہو, تو اس لحاظ سے تو ریزینٹمنٹ یا اس لحاظ سے اس کو ایکسیپٹ نہ کرنا یہ تو بہت ہی ایک نارمل سی بات ہے. یہ تو توقع کرنی چاہیے کہ یہ ضرور ہوگا, اور وہ جس طرح مسلسل اپنی اسی ریٹرک پہ قائم بھی ہیں کہ وہ جواباً وار کرنا, فوراً جواب دینا میڈیا کے خلاف, کسی بھی حتیٰ کہ کوئی لیڈر کے خلاف, جان لوئس کے خلاف, کسی کے خلاف جیسے وہ ڈٹ کے جواب دیتے ہیں, تو یہ جو طریقہ ہے میرا خیال ہے ابھی لوگوں کو کسی بیلنس پہ آنے پہ, توازن پہ آنے پہ وقت لگے گا. تو اسی وجہ سے اتنی شدت کی مخالفت بھی ہے بین الاقوامی طور پہ بھی اور مقامی طور پہ بھی.
ڈاکٹر حیدر مہندی صاحب, آپ نے ان کی جو انوگرل اسپیچ تھی وہ بھی سنی ہوگی, جس میں ایک جانب تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے, ہمیں اپنے اندر یونٹی پیدا کرنی چاہیے, انٹیگریٹی پیدا کرنی چاہیے, دوسری جانب انہوں نے تبدیلی کی بات بھی کی کہ آج سے واشنگٹن بالکل تبدیل ہو جائے گا. اگر آپ کو وڈرو ولسن کا مقولہ یاد ہو جنہوں نے کہا تھا کہ آپ واشنگٹن میں جتنی تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی آپ زیادہ دشمن بنائیں گے, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ تبدیلی لانے میں واقعی کامیاب ہو جائیں گے؟
جی, السلام علیکم. میں اپنے تمام اس پروگرام کے سننے والوں کی خدمت میں آداب و تسلیمات عرض کرتا ہوں, اور آپ کے سوال کا پوری طرح سے جواب دینے سے پہلے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں یہ تمام سننے والوں کی خدمت میں یاد دہانی کرا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے, پریزیڈنشل الیکشن سے پہلے, میں نے پورے یقین دہانی کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ ان کے جیتنے کا پریڈکشن کی تھی. میں آپ نے ان کی تقریر سنی, آپ کو پوری طرح اس چیز کا احساس ہوا ہوگا کہ امریکی تاریخ میں کسی انکمنگ پریزیڈنٹ نے اپنی انآگرل تقریر میں پوری واشنگٹن پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فل انڈائٹمنٹ پیش نہیں کی. یہ اس تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ انکمنگ پریزیڈنٹ نے, وہاں جمی کارٹر تھے, بوش تھے, اوباما تھے, ان تمام حضرات کی موجودگی میں انہوں نے بڑی آسان اور بڑی سلیس زبان میں پوری پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو انڈائٹمنٹ کر دیا. اچھا, یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے امریکی تاریخ کا, اور میں اس پہ بحث کے لیے تو ایک پروگرام نہیں, کوز بہت سے پروگرام چاہیے, لیکن اس حوالے کی صورت کو, اس حوالے کو دیتے ہوئے میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں یہ پروپوزیشن پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عین ممکن ہے, میں عین ممکن پاسبلٹی کو کہہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ کے, بلکہ اس جدید دور میں سب سے زیادہ پاپولر پریزیڈنٹ, ہی مے ٹرن آؤٹ ٹو بی دا موسٹ پاپولر پریزیڈنٹ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کی پالیسیز کو انڈورس کر رہا ہوں, میں ایک تجزیہ بیان کر رہا ہوں ان کی انآگرل اسپیچ اور الیکشن کمپین کو مد نظر رکھتے ہوئے. دیکھیے, اس کی وجہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ یہ پاسبلٹی کیوں ہے. اس کی یہ وجہ دو بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کے جو کور پرابلمز ہیں وہ بڑے وضاحت کے سامنے سامنے آ گئے ہیں, اور ان کا حل جو ہے وہ ایک گڈ پولیٹیکل مینجمنٹ ہے اور پالیسی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس یہ ایک سنہری موقع ہے کہ وہ امریکن ڈومیسٹک پرابلم جو ہیں ان کو پوری طرح سے پالیسی مینجمنٹ کے تحت.
جی ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے,
بڑی مختصر سی بات, مجھے ایک منٹ اور دیجیے.
جی پلیز.
دیکھیے, ایک مختصر سی بات ہے کہ امریکہ میں اس وقت ان امپلائمنٹ 4.7% ہے, وچ از ویری نائس. امریکہ ہیز نیور بین سو رچ ایز اٹ از ٹوڈے. ٹیکنالوجی از بریکنگ ریکارڈز. امریکہ از گوئنگ فارورڈ. لیکن جو کور پرابلمز ہیں وہ یہ ہیں کہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کے فائنینشیل پرابلم جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے وہ پوری جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ون پولیٹیکل ایلیٹ از گیٹنگ رچ, یہ امریکہ میں ہو رہا ہے. تو لہٰذا اب یہ موقع ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کہ وہ ان مسائل کا حل کر سکے.
اچھا, دوسری بات نہیں ڈاکٹر صاحب,
جی فرمائیے. ہیلو,
ختم کر دیجیے آپ.
جی نہیں, مجھے ایک منٹ اور دیجیے, میں دوسرا اس کا پہلو بھی بیان کرنا چاہتا تھا.
جلدی.
یہ ہے کہ انٹرنیشنل کانفلکٹ جو ہیں
جی
وہ بھی ابھر کر سامنے آ گئے ہیں, اور عین ممکن ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ رشین پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ مل کر ان کا حل تلاش کر سکیں. اب جو سب سے بڑا کوشچن اس وقت پوری دنیا اور امریکن سوسائٹی کے سامنے ہے وہ یہ ہے, کین امریکہ انڈر ڈونلڈ ٹرمپس لیڈرشپ ڈلیور جسٹس ان آل کوشچنز؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اتنی؟
جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی جی ڈاکٹر صاحب, میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا. میں چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو سی آئی اے میں کل بات کی ہے, یہ میں ذرا صبا احمد صاحب سننا چاہتا ہوں. ذرا ہمارے پروڈیوسر صاحب اگر چلا سکیں اسے. تو
آئی ایم سو بیہائنڈ یو اینڈ آئی نو مے بی سم ٹائمز یو ہیو گاٹ دا بیک ان دیٹ یو وانٹ اینڈ یو گن گیٹ سو مچ بیک ان. Maybe you're going to say, please don't give us so much back in.
جی ملک ندیم عابد صاحب, آپ جو بات ابھی ڈاکٹر حیدر مہندی صاحب نے کہی اور جو بات ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں سی آئی اے میں, ظاہر ہے کہ ان کا موقف چینج ہوا ہے جو انہوں نے کرٹیسائز کیا تھا ڈیورنگ اس کمپین. بہت اختصار کے ساتھ بتائیے کہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ مسائل کو حل کر کے امریکی تاریخ کے ایک انتہائی پاپولر صدر ثابت ہوں؟
اتفاق کرتا ہوں اس لحاظ سے کہ ان کے پاس یقیناً یہ موقع موجود ہے کہ اگر وہ اپنی پالیسیز کو پازیٹو رکھیں اور تمام لوگوں کو جسٹس اینڈ لبرٹی اینڈ جسٹس فار آل کے اوپر پیروکار رہیں
جی.
تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے ہسٹری کریٹ کرنے کا موقع ہے. لیکن میں ساتھ یہ بھی ایکسپریس کرتا چلوں کہ مجھے یقیناً شک ہے کہ وہ ایسا کر سکیں گے, کیونکہ جس انداز سے انہوں نے ریڈیکل اسلام کا ذکر کیا اور ان کی باڈی لینگویج اور ان کے جو فیس ایکسپریشن سے, میں چاہوں گا کہ لوگ اس کو بھی یاد کریں اور اس چیز کے لیے تیار رہیں کہ وہ ریڈیکل اسلام کے نام پہ کس طرح اسلام کو ڈیفائن کرتے ہیں اور کس طرح ریٹیلیٹ کرتے ہیں. اور دوسرا ایک کوئکلی 30 سیکنڈ میں ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کروں گا, آئی ایم شیور کہ ہمارے دوسرے دوستوں نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہوگی, معزز مہمانوں کی لسٹ کے اندر, لائن کے اندر بہت سارے مہمان تھے جن کو حلف لینے کے بعد پریزیڈنٹ نیولی پریزیڈنٹ نے ہینڈ شیک کیا. اگر آپ نے وہ فلم دوبارہ دیکھی تو آپ دیکھیے گا کہ اس میں پریزیڈنٹ بل کلنٹن اور ہلری کلنٹن صاحبہ جو اچھا جیسچر شو کرنے کے لیے وہاں پہ گئے تھے, ان کو انہوں نے کمپلیٹلی اگنور کیا. میرا خیال ہے کہ یہ ان کے کیریکٹر کو اور ان کے فیوچر پالیسی کو بھی.
جی جی, میں ایک منٹ, میں آپ کو موقع دوں گا, میں آپ کو موقع دوں گا, آپ ٹھہر جائیے ایک سیکنڈ. جی, ان کو اپنی بات مکمل کرنے دیجیے. جی, بہت شکریہ ملک ندیم صاحب آپ کا. جی فرمائیے, آپ کیا کہنا چاہتی ہیں سوا احمد صاحبہ؟
نہیں, انہوں نے ہلری کلنٹن اور بل کلنٹن دونوں کو بہت آنر دیا تھا. اس کے فوراً بعد جو لنچ ہوا تھا اس میں اسپیشلی انہوں نے ان کو تھینکس کیا کہ وہ اتنے مشکل کیمپین کے بعد وہ دونوں آئے ان کی انوگریشن پہ, اور انہوں نے بہت ڈیپلی ریسپیکٹفل طریقے سے ان کو آنر کیا.
اچھا, دوسری بات مجھے یہ بتائیے تاکہ میں آپ کا پھر شکریہ ادا کر سکوں کہ جو انہوں نے انٹیلیجنس کمیونٹی کے بارے میں اپنے موقف کو چینج کیا, آپ بھی سمجھتی ہیں کہ وہ اب ان کا نیا موقف ہوگا یا پھر اس پہ کوئی تبدیلی آئے گی؟
نہیں, دیکھیں اب یہ بہت اچھا موقع ہے ہماری کمیونٹی کے لیے ان کے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں نیشنل سیکیورٹی پرابلم سالو کرنے میں. اگر وہ ریڈیکل اسلام کو کہہ رہے ہیں, ہر کوئی کم ٹیررزم دیکھنا چاہتا ہے, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ٹیررزم زیادہ انکریز ہوئے. اگر ہم اگر مسلم انوالو ہوں گے ان کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے اور ان کو ہیلپ کریں گے تو آبویسلی اسلام کا بھی نام خراب ہونے سے بچ جائے گا. لیکن ابھی جو لوگ ان کو ایڈوائز کریں وہ obviously نان مسلم ہیں اور ان کا ڈفرینٹ ویو ہے اسلام کے بارے میں. اسی وجہ سے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہماری کمیونٹی میں سے نیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹس ہوئیں جو کہ سی آئی اے میں بھی انوالو ہیں اور دوسرے ہائی لیول پر ان کو ایڈوائز کریں.
بہت شکریہ آپ کا صبا احمد صاحبہ, اور میں نے شکریہ ادا کیا ہے جناب ملک ندیم صاحب, ملک ندیم عابد صاحب کا بھی. اب ہمارے ساتھ ڈاکٹر بخاری صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ جو بات ڈاکٹر حیدر مہندی صاحب نے کہی ہے, آپ اس سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟
دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہ جو آج کل پیشنٹ دونوں طرح ہو سکتی ہے نا, کہ یا تو وہ بہت پاپولر ہوں گے یا بہت ہی ناکام ہو جائیں گے, کوئی ایک چیز تو ہو جائے گی. لیکن اگر ہم ان حالات کا اندازہ کریں تو میں دو باتیں عرض کرتا ہوں.
جی,
ایک تو یہ ہے کہ اگر تو وہ اس رو پہ چلے کہ وہ ایک کامیاب بزنس مین ہے اور وہ اس میں دیکھیں گے کہ جو بھی, اور وہ ہینڈز آن کامیاب بزنس مین, ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈیلیگیٹ کر دیں گے جو ابھی تک ان کا جو سٹائل ہے بزنس میں نا.
جی,
تو اگر اس طرح امور مملکت چلاتے ہیں اور وہ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسی پالیسی کوئی اور ڈپارٹمنٹ ایسی چلا رہا ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو یا ڈیفینس والا ہو یا کوئی اور بھی, جس سے ان کا جو اوور آل مقصد ہے کہ وہ امریکہ کو دوبارہ وہ گریٹ کرنا چاہتے ہیں اور امریکہ فرسٹ ان کا نعرہ ہے, اس کے اس پہ ضرب پڑ رہی ہے اور اس پالیسی کو تبدیل کرتے ہیں اور فائر کرتے ہیں جیسے کہ وہ ٹی وی پروگراموں میں فائر کرتے تھے, تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ فوکس رہے کہ مجھے یہاں امریکہ میں اکانومی, انفراسٹرکچر, جابس, وہ سب لے کے آنا ہے اور یہی میرا سنگل فوکس ہے, اور تو شاید یہ ہو سکتا ہے بالکل کہ وہ بہت زیادہ ڈرامائی چیزیں کر جائیں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ پہلی بات کہ بھائی پریزیڈنٹ اکیلا سب کچھ نہیں کر سکتا, بہت بڑا شپ ہے جس کو چلانا ہوتا ہے اور جس میں بیوروکریسی بھی ہے, جس میں اپنے اپنے مفادات ہیں, لابنگ ہیں, ریپبلکن پارٹی کے ڈفرینٹ شیڈز ہیں, ان سب کو فوکس کرنا وہ ابھی تک جو امریکہ تاریخ ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. پھر یہ کہ آپ نے جو قوتوں کو آپ نے جلا بخشی ہے اس وقت, وہ ریسزم والی ہیں, وہ ایسے نسل پرست سفید فارم ہیں
کہ جو کیتھلک کے خلاف ہیں, جوش کے خلاف ہیں, افرو امریکن کے خلاف ہیں, لیٹینوں کے خلاف ہیں, امیگرنٹس کے خلاف ہیں, مسلمانوں کے خلاف ہیں, آپ نے ان کو حوصلہ افزائی کی ہے. آپ کے کئی جو نامینیشن ہیں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اسلام ایک کینسر ہے, یہ سب چیزیں وہ کر رہے ہیں. تو جو فضا ہے اکنامک انکوالٹی جس پہ ڈاکٹر صاحب نے بھی توجہ دلائی, وہ بے پناہ یہاں بڑھ گئی ہوئی ہے. فیملی ڈسٹرکشن ہے ساری کی ساری. تو یہ جو افریت ہیں جس کو انہوں نے اس کو جلا بخشی ہے, تو وہ اس کو کیسے, وہ جو جن بوتل سے باہر لے آئے ہیں اس کو بوتل میں دوبارہ قابو کیسے کریں گے ہم مہنگی پیدا کریں گے,
ایک مشکل کام ہے جی ڈاکٹر.
ایک فکرہ میں کہوں گا
جی,
جو کل میں نے کہیں پڑھا, آپ اس امریکہ کو عظیم بنانا چاہتے ہیں, اور میں اپنی جو سسٹر صبا احمد کے بہت میں اس سے قائل ہوں کہ مسلمانوں کو بالکل کام کرنا چاہیے. ریپبلکن پارٹی میں بے شمار عناصر ہیں, ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے. ہر جگہ صرف ایک جگہ ایک باسکٹ میں سارے انڈے نہیں اکٹھے کرنے چاہیے. لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ امریکہ کو عظیم بنانا چاہتے ہیں, تو آپ امریکہ کو ڈیوائیڈ کر کے, تقسیم کر کے آپ عظیم نہیں بنا سکتے. آپ امریکہ کو اکٹھا کر کے, سارے قوتوں کو
ملا کر, جی,
طبقات کو اکٹھا کر کے پھر آپ عظیم بنا سکتے.
بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری. اور ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب نے اور جناب منظر قریشی صاحب نے لندن سے. ڈاکٹر زبیر اقبال, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ابھی کوٹ کیا تھا ڈاکٹر حیدر مہندی صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے کہ وڈرو ولسن نے, صدر وڈرو ولسن نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ واشنگٹن میں جتنی تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے اتنے ہی اپنے دشمن آپ بڑھائیں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں اپنی تقریر میں بھی جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو بات کی, کیا وہ اس تبدیلی کو لانے میں کامیاب ہو سکیں گے انڈر دا سرکمسٹانسز؟
دیکھیے, پہلے بات تو یہ آ جاتی ہے کہ جو تبدیلی بلانا چاہتے ہیں اس کے لیے لوگ تیار ہیں کہ نہیں, نمبر ایک. نمبر دو یہ بات ہو جاتی ہے کہ کیا وہ واقعی تبدیلی ہے یا وہ بیک ٹو دا فیوچر کا جو معاملہ آ جاتا ہے اس چکر میں پڑ جانے والا معاملہ ہے کہ آپ پرانی دنیا کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں جا کے جبکہ تمام دنیا اور کی طرف جا رہی ہے. تو یہ جو دو کانٹرڈکشنز ہیں ان کی بیسس پہ چینجز لانا آسان نہیں ہوتا. جیسے کہ پہلے وہ جو صاحب فرما رہے تھے, بالکل درست فرما رہے تھے کہ اگر آپ کو چینج لانا ہے تو آپ کو تمام کی تمام قوم کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہوگا. لیکن اگر آپ تمام قوم کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے جو آبجیکٹیو اور ٹارگیٹس ہیں ان میں کنٹرڈکشن پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اب الیکشن ہو چکی ہے, الیکشن کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ کون سی چیزیں کرنے کے قابل ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ان کے لیے آپ کو گلوبل اور نیشنل سپورٹ کی ضرورت ہے جو اس وقت قائم نہیں ہے. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ جو سٹیپس دینے ہیں ان کو دیکھ سمجھ کے لیا جائے, ہر چیز کو ایک وقت پہ نہیں کیا جاتا. اسی لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ گورنمنٹ کو یہ سوچنا ہوگا, اس نئی گورنمنٹ کو یہ سوچنا ہوگا کہ کون سے وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر اگر وہ کام کرتے ہیں تو باقی جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں وہ ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں ڈاؤن دا روڈ. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ظاہر ہے کنفلکٹ پیدا ہوں گے اور پہلے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال آپ کا. ڈاکٹر حیدر مہندی صاحب, آپ سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ کل کے جو مظاہرے ہوئے ہیں ان کے پیش نظر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کام کرنا آسان ہوگا یا کہ مزاحمت بھی ہوگی؟ بہت اختصار کے ساتھ پلیز.
کل مظاہرے ہوئے
جی,
میں ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ مجھے پوری طرح سے وضاحت نہیں ہوئی کہ اس کا مقصد کیا تھا. کیا یہ پالیسی امپلیمنٹیشن یا پولیٹیکل مینجمنٹ پر کچھ دباؤ ڈالنے کی صورت ہے یا یہ وہ کچھ ایسے مسائل ہیں عورتوں کے خصوصی جو وہ باقی پورے امریکہ سے ہٹ کر کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسا آدمی ہے جس نے ساری زندگی ایک کام کیا ہے, واٹ ایور ہی وانٹس ہی گیٹس اٹ. اچھا, اب اس کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے.
ڈاکٹر صاحب بہت اختصار پلیز, میرے پاس ایک منٹ بھی نہیں ہے اب پلیز.
اچھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس کا جواب دیں گے, میں انفیکٹ آپ کے ایک سوال کے علاوہ ایک اور بڑی ضروری بات کرنا چاہتا تھا اور وہ یہ تھی کہ بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہیں لیکن کسی نے یہ اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایک گولڈن موقع یہ ہے کہ وہ اسرائیلی پیلسٹینین کانفلکٹ جو ہے اس کو حل کر سکیں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ ود ان ٹو ایئرس ان کے پاس وہ ایک فریم ورک پیش کریں گے جس میں یہ وہ حل ڈھونڈیں گے. اور اب میں یہ امید کر رہا ہوں کہ اٹ ول بی بیسڈ آن جسٹس رادر دین کوئرشن.
بہت شکریہ ڈاکٹر حیدر مہندی صاحب. منظر قریشی صاحب جو بتائیے کہ یورپ میں بھی یہ مظاہرے ہوئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یورپ میں کس سبب سے یہ مظاہرے ہوئے ہیں, کیا وجہ تھی اس کی؟
دیکھیے یہ قبل از
وقت, نہیں میں منظر قریشی صاحب سے پوچھ رہا ہوں, جی آپ سے نہیں پوچھ رہا, منظر قریشی صاحب سے. جی
جی, دو ریزنز کی وجہ سے یہ مظاہرے ہوئے ہیں. ایک تو یہ جو کہ ویمن رائٹس کے بارے میں تھا جو کہ اوریجنل پروٹیسٹ تھا, اور ساتھ ہی یورپینز جو ہیں وہ اس چیز سے بہت پریشان ہوئے کہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر سے جو گلوبل انوائرمنٹ کے بارے میں جو ویب سائٹ تھی وہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دی, اور ان کا جو سٹانس تھا وہ اس کے بارے میں تھا کہ وہاں سے شاید امریکہ جو ہے اس سے پل آؤٹ کر جائے گا. تو گلوبل انوائرمنٹ کی جو کمٹمنٹ ہیں اس سے اگر وہ واک آؤٹ کرتے ہیں, یہ بھی ایک ریزن تھا. اور دوسرا جو ویمن کا بھی, تو آل اوور دا یورپ ہم جس سٹی میں بھی دیکھتے ہیں تو سب کیپٹل کے اندر اس پہ پروٹیسٹ کیا گیا, اور ایکچولی سالیڈیریٹی دکھائی گئی ان امریکن عورتوں کے لیے جنہوں نے کہ پروٹیسٹ اسٹارٹ کیا تھا واشنگٹن ڈی سی میں.
بہت شکریہ منظور قریشی صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد تھوڑی سی گفتگو کریں گے ہم انٹرنیشنل امور پر, جس کے بعد آپ کو خدا حافظ کہیں گے.
آواز دوست, یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس نئے سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے. آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں, آپ کے خط, آپ کے سوال, آپ کی ای میلز, یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی.
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے. اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں.
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com.
ویلکم بیک منظر قریشی صاحب. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو صاحب آج جو بات کرنے والے ہیں, تو ابھی جیسے ڈاکٹر حیدر مہندی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں اس مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو گزشتہ برسوں سے, کئی برسوں سے الجھا ہوا ہے اور کوئی بھی امریکی ایڈمنسٹریشن اس میں کامیاب نہیں ہوا ابھی تک؟
جی, میرے خیال میں کہ اگر تو وہ جینونلی اس کو ریزالو کرنا چاہیں گے تو ہی از دی اونلی پریزیڈنٹ جو کہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کو کوئی پرواہ نہیں کر رہے کہ میڈیا کا کیسی ہے اور باقی اپوزیشن لیڈرز کا کہتے ہیں اور دنیا کا کیسی ہے. آن دی ادر ہینڈ, ایک ایشو جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ جو ان کا سٹانس ہے اور جس بندے کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے اس سے جو نظر آتا ہے ابھی سو فار, کیونکہ یہ تو آگے چل کے پتا چلے گا ایگزیکٹ کیا سچویشن ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ اگر انہوں نے کورس کرنے کی کوشش کی کہ فلسطینینز کو انفورس کرنا چاہا کہ کوئی سولوشن جو کہ زبردستی ان پہ امپوز کیا جائے, تو یہ بری طرح بیک فائر کرے گا, اور پھر پرابلی امریکہ کو یہ ریئلائز دوبارہ سے ریئلائزیشن ہوگی کہ امریکہ اب وہ سول پاور نہیں رہا دنیا میں جو کہ پہلے کچھ 1990 کی دہائی کے اندر جو ان کے پاس وہ پاورز تھیں وہ اب نہیں ہیں. تو یہ آگے چل کے پتا چلے گا اگلے آنے والے چند ہفتوں میں کہ کیا سٹانس دیا جاتا ہے اور امریکہ کس طریقے سے اس کو ایکچولی ریزالو بھی کرنا چاہتا ہے یا اسرائیل کو پلیز کرنا چاہتا ہے.
ایک آخری سوال بہت اختصار کے ساتھ بتائیے, سیریا اور ٹرکی, آج بھی ٹرکی کے طیاروں نے بمباری کی ہے, تو یہ ایونٹس کہاں جا رہے ہیں؟
جی, یہ اگر ہم وہ استانہ کی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے جو اسپانسرز ہیں وہ سارے, اس میں ترکی بھی شامل ہے اور سیرین گورنمنٹ بھی شامل ہے, تو یہ میرے خیال میں کہ ریلیٹیولی ایک, اور ایران جو ہے اس کو بیک کر رہا ہے, تو روس, ترکی اور سیرین گورنمنٹ اور ایران, یہ چاروں بیک کر رہے ہیں اور یہی مین پلیئرز ہیں اگر آن دا گراؤنڈ دیکھیں. لیکن جو ان کی اپوزیشن میں جو سعودی بیکڈ ہیں یا امریکن بیکڈ ہیں وہ نہیں سپورٹ کر رہے, پلس امریکہ نے جو اپنا ڈیلیگیشن بھیجنا تھا سنا ہے کہ اب اس کو وڈرا,
جی خبر یہی آئی ہے کہ اس کو وڈرا کر لیا, جی,
اور صرف امبیسڈر لوکل ہے ان کو کہا ہے کہ وہ جا کے وہاں پر اٹینڈ کر لیں. اگر ایسی سچویشن ہے تو اگر امریکہ یہ ایک ایز اے سٹانس لے رہا ہے تو پھر آگے چل کے کنفرنٹیشن شاید تھوڑی دیر اور پرولونگ کرے, لیکن میرے خیال میں اب یہ ریزولوشن کی طرف اسٹیپ چلنے شروع ہو گئے, کیونکہ ان کا جو آن گراؤنڈ اگر سپورٹ دیکھتے ہیں تو صرف یہ چند الٹرا رائٹ جو اسلامسٹ ہیں وہ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں, اور جو کردش ہیں وہ سپورٹ کر سکتے ہیں امریکنز اور سعودیز کو, لیکن اپارٹ فرام دیٹ ان کی آن گراؤنڈ اتنی زیادہ سپورٹ شاید نہ ملے.
بہت شکریہ منظر قریشی صاحب. اور سامعین, ہمیں جوائن کیا جناب تسلیم نورانی صاحب نے جو سابق کو سیکرٹری داخلہ ہیں اور سیکیورٹی سے متعلق کو اہم تجزیہ کار ہیں. تسلیم نورانی صاحب ویلکم, میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ایک منٹ کی ایک رپورٹ ہے, ذرا اس کو سن لیتے ہیں پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں. ہمارے جو ساتھی ہیں اسلام آباد میں جلیل صاحب, انہوں نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
پاکستان کی حکومت نے ایک غیر معروف شدت پسند مذہبی تنظیم کو مبینہ طور پر لوگوں کو شام میں لڑائی کے لیے بھرتی کرنے کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی بنا پر کالعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ شائع شدہ اطلاعات کے مطابق انصار الحسین نامی تنظیم پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا اور ملحقہ قبائلی علاقوں میں سرگرم تھی، اور یہ پارا چنار اور کوہاٹ کے علاقوں سے لوگوں کو بھرتی کر کے انہیں شام میں لڑائی کے لیے بھیجنے کے کام میں سرگرم تھی۔ وزارت داخلہ کے دہشت گردی سے نمٹنے کے قومی ادارے نیکٹا کی ویب سائٹ پر کالعدم تنظیموں کے فہرست کے مطابق اس تنظیم پر 30 دسمبر 2016 کو پابندی عائد کی گئی تھی، تاہم یہ بات اتوار کو منظر عام پر آئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ تنظیم شدت پسند گروپ داعش کے خلاف خاص طور پر شیعہ مسلک کے لوگوں کو بھرتی کرنے میں مبینہ طور پر ملوث تھی۔ پاکستان میں اب تک ایسی 64 تنظیموں پر پابندی عائد کر کے انہیں کالعدم قرار دیا جا چکا ہے جو شدت پسندی اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ بین الاقوامی امور کے معروف تجزیہ کار حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں ایسی تنظیمیں سرگرم ہیں جو شام و عراق کے لیے لوگوں کو بھرتی کرتی رہی ہیں، اور ان کے بقول یہ بھی ایک ایسی ہی تنظیم ہے۔
دیکھیں، یہی تو سب سے بڑا خطرہ ہے کہ جو وہاں کا ایکسپیرینس لے کے آتے ہیں، جو گئے ہیں ظاہر ہے موبلائزڈ ہیں، جو وہاں کا ایکسپیرینس لے کے آتے ہیں تو اس بات کا خطرہ تو ہوتا ہے کہ وہ اسی قسم کی ملیٹنٹ ایکٹیویٹی میں وہ کاروائی کریں گے، لیکن یہ کاروائی تو اس وقت ہونی چاہیے تھی جب یہ لوگ بھیج رہے تھے۔
تاہم حسن عسکری نے کہا کہ اس پر پابندی اس وقت لگنی چاہیے تھی جب ایسی انٹیلیجنس اطلاعات مل رہی تھی کہ یہ لوگوں کو بھرتی کر رہی ہے۔
جی تسنیم نورانی صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ جو بات کہی گئی ہے، یہ کتنا حقیقی ہے یہ خطرہ کہ یہ لوگ واپس آ کر بول کے میں پھر دہشت گردی کو جنم دیں گے؟ تسنیم نورانی صاحب لائن پر ہیں؟ جی تسنیم نورانی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عقیل یوسف زئی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ عقیل یوسف زئی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خطرہ کتنا حقیقی ہے؟
بالکل جعفری صاحب، خطرہ تو بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ جو داعش کو پسپائی ہو رہی ہے وہاں پر شام میں اور عراق میں، تو یہاں پر مصدقہ اطلاعات ایسی ہے کہ جو لوگ پاکستان اور افغانستان سے جو مختلف کالعدم تنظیموں کے لوگ تھے وہ ادھر جا کر لڑ رہے تھے، تو وہ نہ صرف یہ کہ واپس آ رہے ہیں بلکہ باقی ممالک کے، خاص کر جو عرب ممالک کے داعش کے حامی ہیں، وہ بھی اس ریجن کا رخ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب وہ لوگ آئیں گے تو ان کا جو طریقہ کار ہے، جو ان کا طریقہ واردات ہے، اس کے ذریعے وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیں گے، اور یہاں پر چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر زمین ہموار ہے، ماحول سازگار ہے، اور یہاں پر ایک بار پھر ایک نئی جنگ کی باتیں بھی ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں وہ تیزی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، اور اس کے جو منفی اثرات ہوں گے وہ جو ڈیورن لائن کے دونوں جانب کے پشتون علاقے ہیں وہاں پر ہی پڑیں گے۔
اچھا، دوسرے یہ بتائیے کہ جو اب وہ بات تو انہوں نے بینڈ کیا ہے انصار الحسین نامی تنظیم کو، کیا اس کا کوئی ایگزسٹنس تھا وہاں خیبر پختونخوا میں؟
نہیں جعفری صاحب، میری بات یہ ہے کہ قرب ایجنسی کا ماحول، وہاں کا جو سیاسی موسم ہے، یا قرب ایجنسی کا جو بیک گراؤنڈ ہے ملیٹنسی کے حوالے سے یا پھر خواریت کے حوالے سے، وہ تو 1980 سے بھی پہلے کی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ قرب ایجنسی وہ واحد علاقہ ہے افغانستان اور پاکستان میں جہاں پر شیعہ برادری اور جو سنی کمیونٹی ہے ان کے درمیان 70s کے دوران بہت خندیز جھڑپیں ہوئی تھی۔ وہاں پر پھر ایران نے اور پاکستان نے اور افغانستان نے اور چند اور ممالک نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، اور قرب ایجنسی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت پاکستان کے ان علاقوں میں جہاں پر لٹریسی ریٹ 60+ ہے، جہاں پر چند علاقے ایسے ہیں پاڑا چنار وغیرہ سدہ جو قرب ایجنسی کا علاقہ ہے، کہ وہاں پر تقریبا 90% لوگ جو ہے وہ انتہائی تعلیم یافتہ ہے، انتہائی خوشحال علاقہ ہے پاکستان کے اس میں فریم میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تو وہاں پر یہ جو تمام چیزیں ہیں، جو ماحول بنایا گیا ہے، وہ 70s سے ہو کر ابھی تک قرب ایجنسی اس قسم کے فسادات اور اس قسم کی جنگ اور اس قسم کی ہم کی زد میں رہی ہے، اور یہ جو ہم وزیرستان پر فوکس کیے بیٹھے ہیں یا ہم خیبر ایجنسی کی بات کر رہے ہیں، یہ بہت بات کی بات ہے۔ 9/11 کے بعد یہاں پر، یا 9/11 سے کچھ سال پہلے یہاں پر خواریت
تو وہاں پر ہے نہیں, مگر جو ملٹنسی کی بات تھی وہاں پر میری تھی, مگر قرم ایجنسی وہ واحد علاقہ ہے پاکستان اور افغانستان کا جہاں پر یہ تمام صورتحالات جاری ہے. تو میرے خیال میں صورتحال میں ایک ایسی پیچیدگی بھی آئے گی اور صورتحال خطرناک صورت بھی اختیار کر سکتی ہے.
اچھا یہ بتائیے کہ جو پہلے بھی یہ باتیں کی گئی ہیں کہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ ٹرینڈ ہو کر آتے ہیں, وہاں سے تجربہ لے کر آتے ہیں لڑنے جھگڑنے کا, تو ان کے لیے کوئی آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی ایسی تجویز پیش کریں گے کہ ان کے اوپر مکمل ایک پابندی کے لیے کوئی ایک نظام وضع کیا جانا چاہیے؟
سوال سے ریلیٹڈ میں جواب دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سی جو کل عدم تنظیمیں ہیں جن کو بین کیا جا چکا ہے, نہ صرف یہ کہ پاکستان نے بین کیا ہے بلکہ یونائٹیڈ آف امریکہ نے اور اقوام متحدہ نے بھی ان کو بین کیا ہے. وہ تنظیمیں ایگزسٹ کر رہی ہے اوپنلی پاکستان کے مختلف علاقوں میں, خاص کر صوبے پنجاب میں. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جو نیشنل ایکشن پلان کا ذمہ دار منسٹر ہے جس کو وزیر داخلہ کہا جاتا ہے, موصوف نے یہاں پر قزاقستان تنظیم کا ایک نمائندہ وقت سے ملاقات کی, جس پر پاکستان کی جو ڈیموکریٹک فورسز تھی انہوں نے بہت زیادہ اعتراض بھی کیا. تو جہاں تک ان لوگوں کے ساتھ گورنمنٹ پالیسی کا تعلق ہے, فیڈرل گورنمنٹ اور وزارت داخلہ اور پنجاب گورنمنٹ میں ذمہ دار لوگ اس طرح دیتے ہیں جو کہ اس قسم کی تنظیموں کی سرپرستی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ نرمی برت رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر آپریشن دربیاز کو تقریباً 2.5 سال ہونے کو ہے, اس دوران یہاں پر صرف پختونخوا میں آپریشن ہوئے ہیں یا تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہے, باقی تنظیمیں اس سے باہر ہیں. جب آپ کا رویہ اور آپ کی پالیسی یہ ہوگی, مجھے نہیں لگ رہا کہ اس کو تنظیم کی کوئی ضرورت ہے یا ان لوگوں کو اعتراض ہے. اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا جو ہے, اس کے باوجود کہ امریکہ میں ایک ایسے پرزنٹ آ گئے ہیں جس کے بارے میں پوری امریکہ میں پوری دنیا میں تشویش پائی جاتی ہے, مگر اسلام آباد کی جو پالیسی ہے یا لاہور کے جو ترجیحات ہیں, ان کو ان تمام خطروں کا, ان تمام حملوں کا اور جو مستقبل کا ایک خطرناک منظرنامہ داعش کے حوالے سے یا پاک افغان تعلقات کے حوالے سے بن رہا ہے, اس کے بارے میں نہ ان کو ادراک ہے, نہ ان کی دلچسپی ہے, ان کی بیزاری ہے.
اچھا,
اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہیں ان کو شاید کے آرمی کے بغیر کوئی وہ ادراک نہیں ہے. آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ
جی
کل کا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, عام معصوم تو اس میں مارے گئے ہیں, شہید ہو گئے ہیں, مگر سیاسی جو لیڈرشپ ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, جو وزیر داخلہ ہے, ان کا کارکردگی ان کی موجودگی بغیر ایک مذمت کی بیان کے علاوہ اور نظر نہیں آ رہی.
اچھا,
کمانڈر نے کل یہاں پر زخمیوں کی آیات کی, مگر وزیر اعلیٰ کو یا وزیر داخلہ کو یا کسی اور کو تصدیق نہیں ہوئی. تو وہاں جانا تو دستار کے وہ آ کر یہاں پر سی ایم ایچ میں یا ریڈیو ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کریں.
اچھا عقیل صاحب,
میرے خیال میں
جی
یہ پاکستان میں
تسنیم نورانی صاحب کی لائن میں مل گئی. تسنیم نورانی صاحب, آپ کو جانا ہے ڈنر میں, میں آپ کا بس ایک کمنٹ چاہوں گا کہ یہ جو صورتحال ہے انصار الحسین پر جو پابندی عائد کی گئی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قبل از وقت تو یہ بعد از وقت ہے, پہلے سے ان باتوں کو چیک کرنا چاہیے, اور کتنا بڑا خطرہ آپ محسوس کرتے ہیں باہر سے آنے والوں کے لیے جو لڑ کر آ رہے ہیں یا وہاں کے جنگ کا تجربہ حاصل کر کے آ رہے ہیں, پاکستان کے لیے وہ کتنے مسائل کریٹ کر سکتے ہیں؟
جی آپ کی آواز کچھ ٹھیک نہیں آ رہی, کٹ کٹ کی آ رہی, پر میں نے جیسے سمجھا کہ آپ جو اس وقت پاکستانی جا رہے ہیں مختلف ملکوں میں لڑنے کے لیے, ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو اس میں گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہ بہت سیریس معاملہ ہے کہ اسٹیٹ کو اپنے سٹیزنز پہ یہ کنٹرول نہیں ہے کہ وہ کہاں کس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں, کس جنگ میں حصہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. اگر وہ پاکستانی ہیں, بے شک وہ قبائلی ہیں یا سیٹلڈ ایریاز کے ہیں اور پاکستانی سٹیزنز ہیں, پاکستانی پاسپورٹ کے حقدار ہیں, ان کے پاس ہے یا نہیں ہے, تو ان پہ ضرور میں سمجھتا ہوں کہ بندش ہونی چاہیے. بلکہ اگر اس قسم کا قانون میرے دانش میں نہیں ہے, مگر اگر نہیں ہے تو بننا چاہیے کہ سرکار کی اجازت کے بغیر کسی بھی ملک میں اگر آپ لڑنے جائیں, اس کو آپ کے حساب سے وہ جہاد ہو یا آپ کے یا سرکار کے حساب سے جہاد نہ ہو, تو اس پہ بندش اس وقت سے ہونی چاہیے کہ یہ لوگ جو واپس آئیں گے, اس طرح یعنی 2001-2002 میں ہوا تھا کہ جب سے وہاں سے جو پاکستانی گئے تھے جنگ میں حصہ لینے کے لیے, اور جب وہ واپس آئے تو بیٹل ہارڈن ایک تجربہ کار جو ہے سولجر کی طریقے سے واپس آئے, اور جب ان کی تھکان اتر گئی تو ان کی جو وجہ شہرت ہوتی ہے وہ وہی جنگ ہوتی ہے. تو وہ ظاہر ہے پھر کسی نہ کسی شکل میں تو پاکستان کے لیے مصیبت بنتے ہیں, اور آئندہ یہ لوگ جو گئے ہیں ان کی تو میں سمجھتا ہوں لیول آف ٹریننگ اور لیول آف پارٹیسپیشن زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ماحول میں ہوئی ہے, جو آج سیریا اور ان کے ملحقہ علاقوں میں جو جنگ ہو رہی ہے اس میں جو ویپنز استعمال ہو رہے ہیں, اس میں جو ٹیکٹکس استعمال ہو رہی ہے, اگر وہ یہ جاتے ہیں اور اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا اور ہم اس تاثر سے رہتے ہیں یا کہ ملک سے باہر جا رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں بہت پچھتاوا ہوگا, کیونکہ جو بھی جاتے ہیں ان پہ خاص طور پہ ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے, اور اس پہ اگر قانون نہیں ہے تو قانون بننا چاہیے, کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ رکنے والی نہیں ہے, اور اس پہ جب تک کہ بندشیں نہیں آئیں گی جب تک جو ہے حالات قابو میں نہیں آئیں گے پاکستان کے واسطے مشکلات جو ہے وہ بڑھتے ہی جائیں گے.
بہت شکریہ تسلیم نورانی صاحب آپ کا, آپ نے زحمت فرمائی. عقیل صاحب آپ نے تذکرہ کیا تھا پارا چنار کا, میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کر لیں کہ اب وہاں پر ہلاکتوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے اور درجنوں لوگ زخمی ہیں, اور جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس سلسلے میں ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا ہے, کوئی تعزیت نہیں کی ہے, اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اب وہاں پر لشکر جنگوی نے اس حملے کا دعویٰ کیا ہے, اس کے بعد جو فرقہ وارانہ کشیدگی تقریباً 2010 میں ختم ہو گئی تھی وہ دوبارہ شروع ہو گئی, لیکن وہاں کے لوگ اس بارے میں عزم صمیم رکھتے ہیں کہ وہ اسے نہیں ہونے دیں گے. وہاں سے جو ایک نمائندے ہیں ساجد حسین صاحب, انہوں نے اس سلسلے میں چند باتیں کی ہیں, سینیٹر ہیں وہاں سے اس علاقے سے, ذرا اس کو سن لیتے ہیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں.
دشمن کی تو ضرور کوشش ہوگی کہ وہ سیرین والے سے سیریز کر لے, کیونکہ وہ امن نہیں چاہتے ہیں, وہ تو پاکستان کا بھی دشمن ہے, صرف یوں کا نہیں وہ تو پوری دنیا ملک کا دشمن ہے. بالکل ہم اس چیز کو ناکام بنائیں گے, اور ہم اپنے علاقے میں امن کے خواہاں ہیں اور اس مٹی کو مزید خونریزی سے بچانا چاہتے ہیں.
عقیل یوسفزئی صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرقہ وارانہ کشیدگی کا جو ماحول ہے اس کو ریوائیو کیا جا رہا ہے وہاں پر ایک ایسے وقت میں جبکہ ضرب عزم کے سبب دہشت گردی میں خاصی حد تک کمی ہو رہی ہے, ایک نئے سرے سے ایک نیا چیپٹر کھولا جا رہا ہے؟
ہم تکرار کے ساتھ ایک سال سے چیختے رہے ہیں کہ زیر زمین بہت سی چیزیں ہونے جا رہی ہے
جی,
اور جو میں بات بات پہلے سطر میں نے کہا کہ یہاں پر ادراک نہیں ہو, میں بیٹھے حکام کو اور جو ہماری اسلام آباد میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو پاناما لیک سے اور ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے, جو آپ کی قومی لیڈرشپ ہے جو قوم پرست لیڈرشپ ہے ان کو چھوڑ کر باقی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ریجن میں کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہونے کا امکان ہے, کیا خدشے ہیں, کیا خطرے ہیں. میں کرم ایجنسی جو میں نے آپ کو بات بتائی بھی کہ کرم ایجنسی وہ ایجنسی ہے جس کا ایک وقت میں حکیم اللہ مسعود وہاں کے امیر تھے, حکیم اللہ مسعود اور اس کے بعد چند اور کمانڈر جو کہ انتہائی تشدد پسند اور انتہائی ظالم اور جابر قسم کے لوگ تھے جو کہ لوگوں کے گلے کانا کرتے تھے, ان کے لیے کرم ایجنسی خصوصی تاج کے طور پر دی جاتی تھی کہ وہاں پر جو ہمارے شیعہ دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے جو ان کا ایک طرز عمل ہے طرز فکر ہے کہ ان کی ہلاکت میں شاید کہ کسی کافر کی ہلاکت سے زیادہ کا ثواب ہے, تو یہ ان کا ایک نیریٹو ہے. اب ہم نے کاؤنٹر نیریٹو پر بھی کام نہیں کیا, یہ جو آپ کے ایم این ایز ہے وہاں اس علاقے کے یا جو آپ کے سینیٹرز ہیں ان کی اسلام آباد میں بات نہیں سنی جا رہی, اس تمام ایشوز میں ان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. وزیر داخلہ صاحب کا لندن تنظیموں کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر سکتے ہیں, مگر ابھی تک باٹا کی ریفارم کی جو بات ہے جو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن جو ایک ایڈمنسٹریشن ہے وہاں پر اختیار کے تحت لوگوں کو لوگوں کی مارکیٹوں کو گھروں کو بمبار کر کے اڑایا جا رہا ہے, ان لوگوں نے ابھی تک اس پر کوئی کنسنسس نہیں بنائی ہے. افغانستان میں جو بارڈر ایریاز ہے وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے یہ پاکستانی حکام لا تعلق ہے افغانستان کے ساتھ, یہ لوگ ٹھیک نہیں بنا رہے, امریکہ کو اعتماد میں نہیں لے رہے, باقی جو اس میں بارڈر ہے. تو اگر یہ رویہ ہے تو کرم ایجنسی اور اس کے ساتھ اور اگلی ایجنسی جو ہے اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جو جنگ ہونے جا رہی ہے وہ یہاں پر فوکس ہوگی یا وہ جی. پختونخوا کے جو مین اسٹریم ایریاز ہے وہاں پر فوکس ہوگی. اس سے کہ افغانستان میں گرفت ختم ہوتی جا رہی ہے, نیٹو فورسز کی, امریکنز کی اور افغان حکومت کی وہ اپنے طور پر وہاں پر پسے ہوئے ہیں, امریکن پالیسی میں بہت زیادہ شفٹنگ آ رہی ہے. تو میرے خیال میں فورم ایجنسی کے حالات کو اگر یہ لوگ صرف مذمتی بیانات تک لیتے ہیں یا صرف یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ ماحول موجود ہے اور شیعہ سنی کے کھاتے میں جو ہے نا ان کو فسادات کا نام دیتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ ایک بڑا مذاق ہوگا
جی.
اور یہ جو آپریشن ضروریات کے بارے میں ہم خوش ہو رہے ہیں اور دعوے کر رہے ہیں, یہ تمام کوششیں جو ہے نا یہ رائے گا چلی جائے گی.
اچھا ہم یہ بتاتے چلیں اپنے سننے والوں کو کہ ہم نے وزارت داخلہ سے بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی, وزیر داخلہ کو بھی ٹیلی فون کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن حکومت کا کوئی ترجمان ہمارے ساتھ تو اس وقت نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی رابطہ ہی نہیں ہوتا, کوئی ٹیلی فون نہیں اٹھاتا. ہمیں جوائن کیا ہے حاجی فقیر حسین صاحب نے, جو پارا چنار کے ٹرائبل لیڈر ہے. یہ بتائیے حاجی صاحب کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں, بہت اختصار کے ساتھ, میرے پاس بہت کم وقت ہے, کہ کیا وہاں پر دوبارہ یہ ماحول کریٹ ہو رہا ہے, اور جیسا کہ ساجد صاحب نے کہا ہے کہ ہم یہ ماحول نہیں بننے دیں گے اور سنی اور شیعہ مل کر اس ماحول کے خلاف کام کریں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں ماحول سازگار ہے اس کے لیے؟
ٹھیک ہے, بالکل حاجی صاحب کا نام تو میں نے نہیں سنا, لیکن یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ایسا ماحول ہم انشاءاللہ دوبارہ کریٹ نہیں ہونے دیں گے. اور یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں یہ تکفیری سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, وہ کوئی 5% لوگ ہیں تکفیری, اس تکفیری سوچ کا پہلا ہدف اہل تشیع ہیں, چاہے وہ پاکستان کے کسی علاقے سے تعلق رکھتے ہو, اس کے بعد فوج اور پولیس ہے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم فرقواریت, پہلے بھی ہمارا فرقواریت نہیں تھا, چند لوگوں نے ہمارے لیے یہ طالبان لائے دے, ادھر ہم پر حملہ کیا تھا, ہم نے حملہ نہیں کیا تھا.
اچھا اب یہ بتائیے مجھے, نہیں اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہاں کے سنی اور وہاں کے شیعہ مل کر مشترکہ کوششیں کر رہے ہیں اس کے خلاف؟
نہیں جی, ایسا وہ نہیں ہے, مشترکہ تو کوششیں ابھی تک شروع نہیں ہوئی ہیں, لیکن آج مجھے ایک سنی ایلڈر نے بتایا کہ ہم اور آپ لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں, کچھ بات کریں اور بات چیت کریں اور کوئی فیصلہ کریں, لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھے ہوں.
مگر اس کے لیے کوششیں تو شروع ہو گئی ہیں,
انشاءاللہ ہم کریں گے کہ ہم فرقواریت یہ نہ ہونے دیے, ہمیشہ فرقواریت کی وہ نہیں ہوتی ہے, کبھی یہ کوئی جنگل کی لڑائی ہوتی ہے, کئی یہ زمین کی لڑائی ہوتی ہے, تو اس کے پھر فرقواریت کا نام دیتے ہیں لوگ, کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے فرقواریت کا کہ کوئی مذہب کے نام پر, کسی فقہ کے نام پر کوئی لڑائی ہوئی ہو.
اچھا دوسرے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو لشکر جھنگوی نے دعویٰ کیا ہے, کیا یہ صرف دعویٰ ہی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟
بالکل یہ ان کے فضول دعوے ہیں, یہ کئی وہ گروپس دعوے کرتے ہیں, میرے خیال میں اس کے لیے بھی 3-4 گروپس نے دعوے کیے ہیں کہ ہم نے کیا ہے, ہم نے کیا ہے, ہمارے لوگوں کو مارے تھے, ہم نے بدلہ لے لیا, تو یہ میرے خیال میں وہ فضول دعوے کر رہے ہیں. ہیں تو یہی لوگ, یہی تکفیری, یہی طالبان, یہی کوئی, لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کل مسعود اللہ ملہ والا گروپ دعویٰ کر رہا تھا, آج پھر وہ دوسرا گروپ کر رہا ہے, وہ تیسرے نے تو کہا ہے کہ ہم نے خودکش بھیجا تھا, یہ خودکش کا بالکل ہے نہیں, یہ کوئی پلانٹڈ بم تھا, کوئی کریٹ میں کسی چیز میں اس میں رکھا گیا تھا.
بہت شکریہ حاجی فقیر حسین صاحب اور عقیل یوسفزئی صاحب, ہمارے ساتھ اس وقت تو کامران مرتضیٰ صاحب ہیں جو کہ سینیٹر بھی ہیں اور سابق صدر ہیں پاکستان سپریم کورٹ بار کے. کامران صاحب میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا, میں چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے,
ایک بات میں عرض کرتا ہوں
جی
صاحب یا کوئی اور ہیں آپ جناب
جی,
کہ آج ہمارے لیے یہ جناب جنرل قمر جاوید صاحب باجوہ تشریف لائے تھے پارا چنار.
جی
پارا چنار میں آر دھماکے کی ہوئی ہے, یہ پہلا موقع تھا کہ کسی چیف آف آرمی اسٹاف نے پارا چنار کا دورہ کیا.
بہت شکریہ آپ کا فقیر صاحب جی, بہت شکریہ,
تسلی دی اور زخمی کی عیادت کی اور ہم ان کی شکریہ ادا کر لیں.
بہت شکریہ کامران مرتضی صاحب, میں چاہتا ہوں ذرا سے یہ رپورٹ سن لیں تاکہ پھر آپ کا میں کمنٹ لے سکوں اس پر.
رواں ماہ کے اوائل میں پاکستان کے وفاقی دارالحکومت سمیت مختلف علاقوں سے چار سماجی کارکنوں کی گمشدگی کا معاملہ ابھی حل نہیں ہوا تھا کہ گزشتہ سال لاپتہ ہونے والے چار دیگر افراد کے اہل خانہ بھی اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے ذرائع ابلاغ کے ذریعے حکومت اور فوج سے مدد کی درخواست کرتے نظر آ رہے ہیں. اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران گزشتہ سال لاپتہ ہونے والے چار افراد کے والدین نے بتایا کہ ان کے بیٹے پنجاب کے مختلف شہروں سے اگست اور ستمبر کے درمیان لاپتہ ہوئے. انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کی سربراہ زہرا یوسف کہتی ہیں کہ اختلاف رائے رکھنے والوں کی گمشدگی جیسے معاملات جمہوری اقدار کے منافی اور جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے.
یہ لوگوں کے اٹھانے کا تو ٹرینڈ کافی سالوں سے ہے, مگر یہ دنیائی اس میں پہلو ہے وہ یہ ہے جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہی ہیں ان کو اب اٹھایا جا رہا ہے, اور ڈسینٹ اور اس قسم کے مخالفت کو اگر نہیں برداشت کرے گی حکومت تو یہ, یا ہماری اسٹیٹ ایجنسیز ہیں, تو یہ جمہوریت کے لیے بہت خطرہ ہے.
کامران مرتضی صاحب آپ نے یہ رپورٹ سنی, آپ اس میں اپنا کمنٹ دیں گے کہ یہ جو سلسلہ جاری ہے یہ آخر کب تک جاری رہے گا؟ اس طرح سے بلوچستان میں بھی خاصا اس پہ ہنگامہ رہا ہے. کامران مرتضی صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ عقیل صاحب آپ نے یہ رپورٹ سنی ہے, آپ ذرا اپنا کمنٹ دیں گے اس پر کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟
بالکل جابری صاحب, نیشنل الیکشن پلان کے بعد جو اس کے نکات تھے جس طرح میں نے بتایا بھی کہ اس پر تو پوری طرح عمل نہیں ہوا. یہاں پر ایک عام تاثر یہ ہے کہ تقریباً 3 پوائنٹ پر عمل ہوا ہے, باقی وہ ابھی تک توجہ طلب ہے. مگر ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے کہ یہاں پر دو نئے ٹرینڈز بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھے ہیں. ایک یہ ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کی واقعات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے خیبر پختونخوا میں خاص کر, اور بلوچستان میں اور کراچی میں. اور دوسرا ٹرینڈ یہ ہے کہ لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے اور ان کے بارے میں پھر جو ہے نا اسٹیٹ کی پالیسی ہوئی کافی مبہم ہے. اور میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ یہاں پر ایک عام تاثر یہ ہے کہ جو لاپتہ لوگ ہیں ان کی تعداد بلوچستان سے زیادہ ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں خیبر پختونخوا میں خاص کر منکنڈ ڈویژن اور سوات میں لاپتہ لوگوں کی تعداد شاید کہ بلوچستان سے زیادہ ہو, کم نہیں ہو, مگر میڈیا اور جو ایکٹیوسٹ ہیں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں ان کی طرف سے
جو ظاہر ہے کہ ہم نے تو حکومت کی بھی لوگوں کو دعوت دی تھی لیکن انفارچونیٹلی کوئی ہمارے ساتھ ہے نہیں جو اس پہ رسپونڈ کر سکتا. اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. عقیل یوسف زئی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے اسفر امام. خدا حافظ, انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.